بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں غام صاحب, شکریہ آپ کے وقت کا. ایک سوال آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا تھا, اس سلسلے گفتگو کی آج تیسری نشست ہے. پوچھا ہم نے آپ سے یہ تھا کہ عقل انسانی وجود باری پر کیا ہے کا حکم لگاتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ہونا چاہیے تک ہی بات ہمیں پہنچاتی ہے عقل کی. ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے, میں بھی مخلوق ہوں, میرا بھی خالق ہونا چاہیے ہے. آپ کس نقطہ نظر پہ کچھ تنقیدات سامنے آئیں؟ منطقی طور پہ جو قضایا قائم کیے جاتے ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ گزشتہ کل بڑی تفصیل سے آپ کا نقطہ نظر سامنے آ گیا اور ایک ایک قضیے کی تحلیل ہوئی تو واضح ہوا کہ پہلا قضیہ تو آپ کے مشاہدے پہ مبنی ہوتا ہے, لیکن دوسرا ایک استقرائی ہے اور وہ بھی ناقص استقرا آپ کو گمان غالب تک تو لیا سکتا ہے, لیکن جس طریقے سے کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے وہ معاملہ یہاں نہیں ہوتا. سب سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے, آپ کا یہ نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے, پھر آپ نے خود گفتگو کرتے ہوئے وجوب عقلی کا اصطلاح استعمال کیوں کی؟ پروبیبلٹی کو تو ثابت کرتی ہے یہ بات گمان غالب کی, لیکن جب آپ خود کہتے ہیں کہ وجوب عقلی ہے تو منطق کی اصطلاح میں وجوب عقلی کے تو پھر کچھ اور اثرات ہوتے ہیں. گمان غالب کی بات کو وجوب عقلی کیسے قرار دیا؟
وجوب عقلی کیا ہے؟ اس کی تعریف عام طور پر یہ کی جاتی ہے کہ ہوا عدم و قبول الانتفاع فی العقل, یعنی عقل اس کی نفی کا تصور نہیں کر سکتا, اس کو اصطلاح میں وجوب عقلی کہا جاتا ہے. اس میں اور وجوب عادی میں بعض اوقات اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے. وجوب عادی کیا ہے؟ وہی جو ہمارے ہاں زیر بحث رہا, یعنی ہم نے کوا دیکھا, پھر بہت سے کوے دیکھے, ہمارے آبا و اجداد نے دیکھے, یہ چیز اخبار کی صورت میں منتقل ہوئی, اس سے ہم نے ایک نتیجہ نکالا. وہ نتیجہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تمام کوے سیاہ ہیں, یعنی یہ کلی وجود میں آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ وجوب عادی ہے. یعنی اگر آپ اس قضیے پر تبصرہ کریں گے کہ یہ کیا بنا ہے, تو یہ وجوب عادی ہے. اسی پر تمام سائنسی کلیات منحصر ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پانی اس درجہ حرارت پر ابلنا شروع ہو جاتا ہے, پانی اس درجہ حرارت پر منجمد ہو جاتا ہے, پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے, یا اسی طرح افلاک کے بعد مشاہدات کو ہم بیان کرتے ہیں, کبھی ہر چیز اس طرح ہوتی ہے, کبھی ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ وجوب عادی. یعنی ہم برسوں سے یہی دیکھ رہے ہیں, صدیوں سے یہی دیکھ رہے ہیں, نسلوں سے یہی دیکھ رہے ہیں, اسی کے اخبار ہم تک پہنچ رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہم اس چیز کو لازمی حقیقت کے طور پر بیان کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یعنی ایک عادت مستمرہ کو دیکھ کر ہمیشہ جو چیز ہوتی رہتی ہے ہم نے اس کے وجوب کا حکم لگا دیا. یہ ہے قضیے پر تبصرہ. یہ کبھی ناقص استقرا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ غلبہ زنی کو بیان کرتا ہے. وہ اور چیز ہے جس کو میں نے وجوب عقلی کہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ عمل کیا کہ میرے سامنے تو افراد تھے, ہزار, دو ہزار, لاکھ, دس لاکھ, یا نسلوں کے افراد جو فنا ہو رہے تھے, یا کوے تھے جن کو میں سیاہ دیکھ رہا تھا, نسلیں سیاہ دیکھ رہی تھیں, یہ افراد تھے. افراد کو سامنے رکھ کر میں نے یہ حکم لگا دیا کہ تمام کوے سیاہ ہیں. یہ جو عقل نے کام کیا ہے اور جو روز کرتی ہے اور جس سے کلیات بناتی ہے, یہ عمل کیا ہے؟ یہ وجوب عقلی ہے. یعنی یہ جو عمل ہوا ہے اور یہ سارے جتنے معاملات بھی ہو رہے ہیں, جیسے یہ چیز زیر بحث آ گئی کہ اوپر کے دو مقدمات جھوٹے ہوں یا سچے, نتیجہ ان کے مطابق عقل نکال کے لے آتی ہے. تو منطق استخراجی کا نتیجہ اس کے اوپر کے قضایا پر منحصر ہے. عقل یہی کرے گی, وہ اس کی نفی کا تصور نہیں کر سکتی, ہمیشہ یہی کرے گی. اسی طرح جیسے ہی اس کو کوئی فرو دیں گے تو وہ فوراً اصل یا کلیہ اس میں سے نکال کے لے آئے گی, وہ اس کی نفی کا تصور ہی نہیں کر سکتی. یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں میں نے یہ تعبیر استعمال کی ہے. جو قضیہ وجود میں آیا ہے وہ تو وجوب عادی کا بیان ہے, اور اس میں اگر استقرا میں کمی اور ہمیشہ ہی رہتی ہے. میں نے تو عرض کیا تھا کہ بہت کم ایسے ہوتا ہے الا یہ کہ کوئی بدیہات کو قضیے کے طور پر پیش کرے، ورنہ تمام کلیات اسی طرح بنتی ہیں۔ آپ وجوب عادی کی جتنی مثالیں لے لیں، سائنس کے قوانین کو لے لیجئے، وہ سب اسی طرح سے وجود میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہے اس قضیے کا حکم کیا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو عمل کیا ہے، یعنی ہم نے ایک فعل کو دیکھا، وہ خلق کا فعل تھا، اس سے ہم نے اس چیز کو لازم ٹھہرا دیا کہ خالق ہے، یہ جو عمل ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں عقل کا پیدا کردہ وجوب ہے، اور یہ تعبیر کس چیز کے مقابل میں اختیار کی گئی ہے؟ امر واقعی کے، یعنی امر واقعی ہمیں عین الیقین کے درجے تک لے جاتا ہے، وہاں ہماری آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، چیز حواس کی گرفت میں آ جاتی ہے، اس سے جو وجوب پیدا ہوتا ہے وہ وجوب، یا جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ وجوب عقلی ہی کے الفاظ میں بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں عقل کا وظیفہ کیا ہے جب وہ کلیات بنا رہی ہوتی ہے، جب وہ اصل سے فرع نکال رہی ہوتی ہے، جب وہ فرع سے اصل نکال رہی ہوتی ہے، جب وہ منطق استخراجی کے دو مقدمات سے نتیجہ پیدا کر رہی ہوتی ہے، اس میں نفی کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ عمل ہونا ہے ہر حال میں، اور اس کو اس صورت کو اختیار کرنا ہے۔ ہماری عادت مستمرہ میں جو چیزیں آ جائیں گی ان سے کلی بننی ہے، اس سے قانون بننا ہے، اسی پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ عقل اس قانون کے مقابل میں اس چیز کو تسلیم کر لے کہ یہ قانون نہیں بننا چاہیے، یا افراد سے کلی نہیں اخذ ہونی چاہیے، یہ عقل نہیں مانے گی۔ تو وجوب عقلی کا یہی مطلب ہے، اور بالکل درست جس نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ عقل اس کے انتفاع کو قبول نہیں کرتی۔
ٹھیک، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا، ایک توضیحی نقطہ بیان کیجئے گا۔ مثال کے طور پر دو قضایا ہیں، ان دونوں قضایا سے ہے کا حکم برآمد ہوا، تو اب منطق استخراجی ڈیٹیکٹیو لاجک تو یہ کہتی ہے نا کہ آگے جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کو بھی ہے پہ ہونا چاہیے ہے۔ اگر ایک قضیہ مثال کے طور پہ استقراء ناقص، اس کو آپ نے بیان کیا کہ وہ جو انڈکشن کی ہے وہ نقص پہ پائی جاتی ہے، اس میں پوری طرح احاطہ نہیں کیا۔
استقراء ہوتا ہی یہی ہے، یہ کوئی تعبیر نہیں ہے ناقص اور کامل، ہوتا ہی یہی ہے۔ یعنی استقراء کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ اس لیے کہ بہت سے افراد دیکھ لیے گئے ہیں، ان تمام افراد کو نہیں دیکھا گیا جو ماضی میں، حال میں، مستقبل میں ہوں گے، ورنہ مجھے یہ بتائیے استقراء کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ہوتا ہی اس طرح ہے، استقراء سے جو کلیات بنتے ہیں یا منطق استقرائیہ میں جو کلیات بنتے ہیں وہ بنتے ہی اس طرح ہیں۔ تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں عادت مستمرہ کا بیان ہوتے ہیں۔ تعبیر کرنے کے لیے اگر کوئی اصطلاح بنانی ہے تو وہ کیا ہے؟ وجوب عادی، یعنی یہ گویا ہم نے ہمیشہ ایسے دیکھا ہے، یہی استدلال کیا جائے گا۔ ہم نے تو ہمیشہ پانی کو اسی درجہ حرارت پر ابلتے دیکھا ہے، یہاں بھی ابال کے دیکھ لیجیے، وہاں بھی دیکھ لیجیے، ہم نے تو اسی درجہ حرارت پر منجمد ہوتے دیکھا ہے۔ تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو اصل میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بہت سے افراد کے مشاہدے کو تمام میں بدل دیتے ہیں۔ یہ جو تمام میں بدلنے کا عمل ہے، یہ عقل کہتی ہے کہ واجب ہے، یہ ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے۔ وہ جو تمام میں بدلنے کے بعد قضیہ بنا ہے، وہ غلبہ ظن پر مبنی ہو سکتا ہے، اس میں بہت سے پہلو زیر بحث آ سکتے ہیں، وہ یہاں بیان نہیں ہو رہا۔
نقطہ واضح ہوا۔ جو نتیجہ ہم نکالتے ہیں، اس نتیجے کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہونا چاہیے تک پہنچاتی ہے عقل اس طرح کے معاملات میں، تو یہ اصطلاحات کا، اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے گا صاحب۔ جو اصطلاحات ہیں وہ چاہے منطق کی ہوں، چاہے فلسفے کی ہوں، چاہے کلام کی ہوں، چاہے فقہ کی ہوں، اصطلاحات اپنا ایک بیگیج لے کے آتی ہیں۔ اصطلاحات کو جب وضع کیا جاتا ہے تو وہ جامع معنی بنتی ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے کہ اصطلاحات کے دامن سے ہٹ کے جو حقیقت آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو بیان کر دیں؟ تو وجوب عقلی سے اگر کہیں غلط فہمی ہوتی ہے، اگرچہ اس پورے پروسیس کا طریقہ کو آپ بیان کر رہے ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ پروبیبلٹی پہ مبنی ہوتا ہے، جیسے آپ نے کل کہا تھا ادغام غالب ہوتا ہے؟
دو چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم پسند نہیں کرتے کہ علمی اصطلاحات میں گفتگو کی جائے۔
ٹھیک،
یہ گفتگویں عام لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہیں، عام لوگ علمی اصطلاحات میں چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ ان کے سامنے تو اگر نحو کے مصطلحات بیان کر دیے جائیں کہ یہ مفعول مطلق ہے اور یہ تمیز ہے، یہ حال ہے، تو وہ بھی ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ ان کے سامنے بات بیان کرتے ہوئے یہی طریقہ درست ہوتا ہے کہ آپ عام زبان تک اس کو لے آئیں۔ عام زبان تک لاتے ہیں تو عام تعبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں، وہ تعبیریں اس طریقے سے منطقی تعبیریں نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ پچھلی دو صدیوں میں بہت جلیل القدر لوگوں نے بعض چیزیں لکھی ہیں تو اس میں بیان کی ایسی خامیاں یا کمزوریاں رہ گئی ہیں. یہ شبلی نے لکھا ہے, یہ امین احسن نے لکھا ہے, یہ فلاں اور فلاں بڑے محقق نے لکھا ہے, یہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے لکھا ہے. یہ لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کون ہیں؟ یعنی شبلی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ مولانا فاروق کے شاگرد ہیں. کبھی تفصیلات پڑھیے کہ معقولات میں ان کی کیا حیثیت تھی, کیا پس منظر تھا. اسی طرح سے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے معقولات کی چیزیں مولانا عبدالسلام نیازی جیسے آدمی سے پڑھی ہیں. میری ان بزرگوں سے ملاقات رہی ہے جو ان کے وہاں ہم سبق تھے, اس میں کیا کیا چیزیں کس درجے کی اور کس تفحص کے ساتھ پڑھی گئیں میں وہ بتا سکتا ہوں. لیکن جس وقت آپ عام لوگوں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اس علم کا اظہار نہیں کرتے, اس میں عام آدمی کی سطح پر آ کر عام تعبیریں اختیار کر کے آپ بات بیان کرتے ہیں. میں نے بھی جب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بیان کیا تھا تو وہاں کوئی تعبیر نہیں اختیار کی تھی, سادہ طریقے سے بیان کر دیا. اس پر بحث ہوئی تو یہ بتانے کے لیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا اس کو اگر علمی اصطلاحات سے تعبیر کرنا ناگزیر ہو گیا تو وہ یہ ہوں گی. یہ ناگزیر بحث کوئی پیدا ہو جائے تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں نحو کا یہ قاعدہ ہے, جملے کی یہ تالیف ہے, یا منطق کا یہ طریقہ ہے, یا دیکھیے یہ استخراجی منطق کے مقدمات اس طرح قائم ہوتے ہیں, یا جیسے کل کی نشست میں یہ بحث کرنی پڑ گئی کہ قضایا کیسے وجود میں آتے ہیں. یہ سب کچھ اصل میں ان فنون سے تعلق رکھنے والے لوگ جب اس کی تحلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو اس وقت اختیار کی جاتی ہیں, ورنہ یہ بات بالکل درست ہے کہ عام طریقے ہی سے بات واضح کرنی چاہیے. اور میں تو کبھی بھی اپنی گفتگو میں, اپنے درسوں میں, اپنی تحریروں میں اصطلاحات کا استعمال نہیں کرتا, اس سے پوری طرح گریز کرتا ہوں. اور اصطلاحات کا استعمال کر کے آپ کسی صاحب علم کو تو مطمئن کر سکتے ہیں, عام آدمی تو سوائے اس کے کہ اس کے نتیجے میں جا کے سو جائے اور کچھ بھی نہیں کرے گا, کیونکہ بات ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. عام گفتگو کا طریقہ اللہ نے اپنی کتاب میں اختیار کیا ہے. عام اسالیب جس کو عربی مبین کہا ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. جس وقت بھی آپ عام لوگوں سے بات کریں اسی طرح کریں. شبلی ہوں یا ابو اللہ مودودی یا امین احسن اصلاحی, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عام لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں گے. اس میں یہ رعایت ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ بات اس طریقے سے کی جائے کہ اصحاب علم بھی اس کو سمجھ لیں, اور اگر کوئی علمی رائے ہے تو وہ اس طرح تنقید کر کے پیش کر دی جائے. تاہم جس طرح سے اصطلاحات کو سامنے رکھ کر آپ ایک جملہ بنا کے بیان کرتے ہیں, یہ اس طرح منطق کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ اس طرح سے علم کلام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ یہاں ملحوظ رکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تاہم اگر کوئی شخص اصرار کرے تو پھر بتانا پڑتا ہے جی اس سے مقصود کیا. تو یہ میں نے اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تعبیر اصل میں عقل کے اس عمل کے لیے بولی گئی ہے جو وہ کر رہی ہے, یہ اس قضیے کے بارے میں نہیں کہا گیا.
ہم سے نقطہ واضح ہوا. اچھا ایک اور ضمنی پہلو, ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں, مذہبی ذہن دینی علوم کا پس منظر رکھتے ہیں, فقہ کلام تصوف اور اس طرح تاریخ کی چیزوں کو پڑھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ دینی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں تو دینی موضوع پہ گفتگو کرنے کی بھی ایک روایت بن چکی ہے. اگر آپ عقائد پہ گفتگو کر رہے ہیں تو کلامی مباحث میں جو اصطلاحات انہوں نے متعین کی ہیں ان میں بڑا پتا پانی مارا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن اٹھ کے انہوں نے کوئی بات کر دی تو ان کو کس دیا ہے انہوں نے, تو وہ اصطلاح جب آپ استعمال کریں گے تو ایک عام آدمی بھی آپ کی بات سے کوئی گمراہی کا نقطہ نہیں نکالے گا. تو ان اصطلاحات کو سامنے رکھ کر ہی آپ بات کریں. جب آپ ان کو ایک طرف رکھ کے اپنی تفہیم سے بات کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو سامنے آتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو پچھلے لوگوں نے بات کی تھی کہ وہ اپنی بات بیان نہیں کر سکے جو آپ آ کے بہتر بیان کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ لوز تعبیر ہوتی ہے, وہ کوئی جامع معنی اصطلاح نہیں ہوتی, تو کوئی بھی شخص اس سے کوئی بھی معنی نکال سکتا ہے.
نکال لے, جب ہم اس طرح بات کریں گے تو معنی ہی نہیں پیدا ہوں گے. یعنی مخاطب عام آدمی ہے, عام آدمی کے سامنے بات بیان کرنی ہے. اگر عام آدمی کے سامنے بات کی اور ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو معنی نکالنے کا عمل ہی کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ پھر نکال لے جا کے جو معنی بھی اس نے نکالنے ہیں. عام لوگوں سے گفتگو اور زبان میں کرنی چاہیے. ہمارے پروردگار نے ایسے ہی کیا ہے. یعنی اللہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں جب ہدایت لوگوں کو دی ہے تو اس میں ارسطو کی منطق کی زبان میں گفتگو کی ہے, علم کلام کی زبان میں گفتگو کی ہے, یہ غور کر کے دیکھیے، یہی وہ غلطی ہے جو ان علوم سے اشتغال رکھنے والے ملحدین کرتے ہیں. قرآن مجید کیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس میں زبان کا کیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس کی تعبیریں کیسی ہیں، وہ اسی اصطلاحی علم کو لے کر وہاں اس کے نظائر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پر توجہ دلاتے ہیں ہم کہ جب اللہ کی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے لیے جائیں تو وہاں یہ دیکھیں کہ عام زبان استعمال ہوئی ہے، اس میں عربی مبین کے اسالیب استعمال ہوئے ہیں، جن کو عرب سمجھتے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. ایک پڑھا لکھا شخص، عام شخص آپ کی بات سمجھ سکے، اس کا لحاظ رکھا گیا ہے. عربوں نے اس کلام کو سنا ہے، وہ کوئی منطق اور فلسفہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان تک ہدایت پہنچی ہے. لیکن ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر سوئے فہم نہ ہو تو قرآن مجید میں وہ تمام مقدمات اسی طرح موجود ہیں جس طرح کہ کسی خاص فن میں ان کو مرتب کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو اسی کا لحاظ کرتے ہیں. کسی صاحب علم کے ساتھ کسی مجلس میں بات کرنی ہے تو وہاں اصطلاحات کی زبان میں گفتگو ہو جاتی ہے. عام لوگوں کے ساتھ گفتگو میں یہ اصرار کرنا صحیح نہیں ہے. عام لوگوں نے دین سیکھنا ہوتا ہے، ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے. انہیں کوئی غلط فہمی ہوگی تو اسی وقت ہوگی جبکہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی، ہوگی تو اس کو رفع کر دیا جائے گا. اگر کوئی صاحب علم اعتراض کرے گا تو پھر بعض اوقات اپنی طبیعت پر جبر کر کے وہ گفتگو کرنی پڑتی ہے جو اب آپ مجھ سے کرا رہے ہیں.
ٹھیک. اچھا امام صاحب، ایک آخری سوال آج کی نشست کا. چونکہ جب آج کے دور میں ہم گفتگو کرتے ہیں، پوری دنیا میں جاتی ہے، عام لوگ بھی سنتے ہیں، اہل علم علماء بھی سنتے ہیں، ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، میں آپ کو چونکہ خود ایک پس منظر سے آیا ہوں، اپنا بھی ایک رجحان بتایا تو ہم لوگ اس شخص کو دین کا عالم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جو دین کے علوم کی ایک تاریخ مرتب ہو چکی ہے، ان کی اصطلاحات کو اپنی گفتگو میں استعمال ہی نہ کرے. اور تصور فوراً سے یہ آتا ہے کہ جیسے الٹپ یہ شخص آ کے گفتگو شروع کر دی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے علم کی تاریخ میں کیا ہوا. تو کچھ درمیان کا رستہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ تھوڑی آپ علمی اصطلاحات، مشکل گفتگو کے حوالے بھی کتابوں کے دیتے رہیں اور عام آدمی کو بھی مطمئن کرتے رہیں.
مجھے ان کو مطمئن ہی نہیں کر رہا. وہ اگر عدم اطمینان میں مبتلا ہیں تو رہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اپنے علم کے مطابق زندگی بسر کریں. مجھے تو مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اس کے لیے میرے پروردگار کی ہدایت یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مبین زبان میں بات کرو. وہ اصرار کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے بلسان عربی مبین. عام لوگوں کا یہی حق ہے، ان کو بتانا ہے. اگر علماء سے گفتگو کرنی ہے تو پھر عام لوگوں کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے، ان کے پاس ہی جا کے بیٹھ جائیں گے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا مخاطب کون ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں. یعنی آپ کسی مدرسے میں بیٹھ کر طلبہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، وہاں اور زبان ہوگی، وہاں اصطلاحات بھی ہوں گی، وہاں علوم کے پس منظر کو سامنے رکھ کر بات کی جائے گی. جس وقت آپ عام لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، یا عام علوم کے ماہرین کو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو وہ بلسان عربی مبین ہونا چاہیے. اس میں اصطلاحی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. ناگزیر ہو جائے کہیں تو اصطلاح استعمال کریں تو اس کی وضاحت کر دیں. جب آپ وضاحت کریں گے تو اس میں بھی بہت سے مسائل ہوں گے، کیونکہ وضاحت بھی آپ عام آدمی کے فہم کو سامنے رکھ کے ہی کرتے ہیں. اس کا لحاظ کر کے آپ اپنا کام کریں. آپ کو کسی سے داد نہیں لینی ہے، نہ کسی سے منوانا ہے. ہم اپنا فرض پورا کریں گے، اور فرض پورا کرنے کے لیے وہی راستہ درست ہے جو ہمارے پروردگار نے اختیار کیا، جو ہمارے پیغمبر نے اختیار کیا.
ہم سب نقطہ واضح ہوا. آخری ایک کنکلوڈنگ ریمارک آپ کا میں چاہتا ہوں، پازیٹیو جگہ پہ کھڑے ہو کے. ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جدید پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے لوگوں کو سنتے ہیں، ان کو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، کامن سینس ریزننگ کی بنیاد پہ استدلال کیا جاتا ہے، گفتگو عام فہم ہوتی ہے. ہمارے علماء سے ایک کنیکشن بھی ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھ رہے ہیں، 50-60 سالوں میں کچھ عام لوگوں کا کنیکشن بھی ڈسٹرب ہوا ہے. مثبت جگہ پہ ہمارے علماء ہیں، ظاہری بات ہے ان کی بات اگر عوام نہیں سنے گی تو دین کی جو خدمت وہ کرنا چاہ رہے نہیں ہو سکتی. ان کو کوئی ایک اچھی نیکی خیر کی نصیحت، خود جو پبلک کام آپ نے 50 سال کیا، کہ ایک گیپ نظر آتا ہے جب وہ گفتگو کرتے ہیں، وہی مسجع مقفع کلام ہے، ادبی تعبیرات ہیں، عربی کی اصطلاحات ہیں، یہ مشکل اس طرح کی تعبیرات ہیں، تو ان کو بھی آپ یہ کہیں گے کہ جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوں تو ان چیزوں سے ہٹ کے ایک نیا ڈکشن، نیا یونرا ڈیولپ کریں تاکہ لوگوں سے کمیونیکیشن ہو سکے.
یعنی مجھے تو ان سے نصیحت لینی ہے، میں ان سے کیسے نصیحت کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک طالب علم ہوں. علماء کا کام ہے کہ وہ ہمیں نصیحت کریں. ادب سے درخواست کی جا سکتی ہے، اور وہ درخواست میں نے اپنا طرز عمل بیان کرتے ہوئے کر دی. جب ہم عام لوگوں سے بات کریں گے تو ہمیں وہ اصطلاحات نہیں اختیار کرنی چاہیے جس کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں یا کسی خاص فن کے ماہرین ہی سمجھتے ہیں. میں نے یہ واقعہ کئی بار سنایا ہے کہ استاذ امام امین حسن اصلاحی کچھ بیمار ہو گئے, تدبر و قرآن پایا, تکمیل کو پہنچی تو طبیعت خراب ہو گئی. تو ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ ذرا مولانا کو دیکھ لیجئے. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. ڈاکٹر حضرات کو بھی آپ دیکھیے, ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے. ہر علم اور ہر فن بعض اوقات حیضہ بن جاتا ہے, آدمی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تشخیص بیان کر رہے ہیں اور بے تکلف اصطلاحات بولتے چلے جا رہے ہیں, یہ دیکھے بغیر کہ سامنے کا آدمی اس کو سمجھتے بھی یہ نہیں سمجھتا. تو ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے مولانا سے وہی سوال کیا تھوڑا سا معائنہ کرنے کے بعد کہ کیا معاملہ ہوا. تو مولانا نے فرمایا کہ معاملہ کیا ہونا تھا, میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھا تھا, کچھ امتلاء محسوس ہوا, استفراغ ہو گیا, میں نے دیکھا تو کچھ پاؤں میں آماس ہے, بس یہی صورتحال ہے. تو آپ کا خیال یہ کہ یہ گفتگو کرنی چاہیے.
صحیح, ٹھیک ہے. ہم سب نقطہ واضح ہوا, وجود باری عقل انسانی کہاں تک پہنچا سکتی ہے, آپ کو ہے یا ہونا چاہیے. تفصیل سے تین نشستوں میں غامدی صاحب کا نقطہ سامنے آیا. انشاءاللہ اس موضوع پر جو تفصیلی استدلال ہے اس کو ہم ایک سیریز میں مستقلاً زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.